السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اوصیکم عباد الله به تقوی الله و اخوفکم من عقابه.
تهران کی مرکزی نماز جمعہ اس ہفتے آیت اللہ سید احمد خاتمی کی امامت میں پڑھی گئی. نماز جمعہ کے پہلے خطبے میں آیت اللہ سید احمد خاتمی نے اللہ تعالیٰ سے انس کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے انسیت کے تحت جو چیزیں آتی ہیں ان میں ایک ہے دعا. روایتوں اور آیتوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت ہے. روایات میں دعا کی قبولیت میں سد راہ بن جانے والی معصیتوں میں عوام الناس پر ظلم، والدین کو پریشان کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دینا، چغل خوری اور نماز کو معمولی شے سمجھنا ہے. حضرت علی علیہ السلام گناہ کے باعث دعاؤں کی قبولیت رک جانے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ گناہ کے نتیجے میں ایسی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی جن کی قبولیت کے لیے زمین پوری طرح ہموار ہو. بہت سی روایات میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنی دعا کی قبولیت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہو لیکن گناہ سرزد ہو جانے کے باعث اس کی دعا شرف قبولیت نہ پا سکے. جب انسان گناہوں میں ڈوبا ہو اور نجات حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اپنی حدود کو پہچانے اور اس پر کاربند رہے تاکہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کی مدد فرمائے جو کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی. آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ دعا کی قبولیت کے راستے کی دوسری بڑی رکاوٹ وعدہ خلافی ہے. اگر کوئی بندگی کے تقاضوں کے تئیں وفادار نہ ہو تو اس کی دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے. دعا کے راستے کی تیسری اہم رکاوٹ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کی دعا مانگے جو حکمت خداوندی کے منافی ہو. مثال کے طور پر حکمت خدا اس میں ہے کہ تمام انسان برزخ میں وارد ہوں اور اسی دنیا میں ہمیشہ نہ رہیں. تو اگر کوئی شخص اللہ سے اپنے کبھی نہ مرنے کی دعا مانگے تو یہ چیز حکمت خداوندی کے منافی ہے، لہذا یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. آیت اللہ سید احمد خاتمی نے نماز جمعہ کے دوسرے خطبے میں چند نکتے بیان کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے یورپی یونین نے ایران کی 80 شخصیات کے نام اس فہرست میں شامل کیے جن پر انہوں نے پابندیاں عائد کی ہیں. ان 80 افراد میں یہ حقیر طالب علم بھی شامل ہے. اس سلسلے میں دو باتیں کہنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی کم ترین خدمات پر فخر کرتا ہوں کہ جن کے نتیجے میں سامراج مجھ سے نفرت کرتا ہے. میں یہ 70واں خطبہ دے رہا ہوں. میرے ہر خطبے کے بعد غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے بڑی پرخاشگری کی اور مجھے انتہا پسند عالم دین قرار دینے کی کوشش کی. اگر یہ ولایت کے راستے پر اور اسلام کے راستے پر گامزن رہنے سے متعلق انتہا پسندی ہے تو میں اس انتہا پسندی پر فخر کرتا ہوں. اگر میں کوئی خطبہ پڑھوں اور یہ دیکھوں کہ سامراجی ذرائع ابلاغ اور ان کے ہم نواؤں نے اس کی وجہ سے مجھ پر نکتہ چینی نہیں کی تو مجھے یہی محسوس ہوگا کہ خطبہ مؤثر نہیں تھا. میری خواہش ہے کہ سامراج مجھ سے نفرت کرے اور میرا خیال ہے کہ وہ تمام 80 افراد جن کے نام اس فہرست میں شامل کیے گئے ہیں اسی فکر کے حامل ہیں. اس ہفتے کئی اہم شخصیات نے کہا کہ کاش اس فہرست میں ہمارا بھی نام ہوتا. یورپ کی یہ پابندی مایہ فخر ہے۔ اس سال موسم گرما میں برطانیہ کے منفور سفیر نے دو دفعہ مجھ سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن میں نے دو ٹوک جواب دیا کہ میں اس برطانوی کارندے سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ یہ لالچ دینے کی ایک کوشش تھی اور اب یہ پابندی ڈرانے کی کوشش ہے، لیکن ان کور دلوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ امام خمینی کے فرزندوں کو، اسلام کے فرزندوں کو اور قرآن کے فرزندوں کو نند تو لالچ سے متاثر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہراساں اور خوفزدہ کرنا ممکن ہے۔ بڑی مضحکہ خیز بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم غیر ممالک میں ان افراد کے اثاثے ضبط کر لیں گے۔ میرا ایک اکاؤنٹ ایران کے نیشنل بینک میں ہے اور میرے پاس مراجع تخلیق کی جانب سے ملنے والے وظیفے کا ایک کارڈ ہے، آئیں اس کو ضبط کر لیں۔ ہم کو تمہارے بینکوں سے کیا مطلب ہے؟ ہم کو تمہارے ملکوں کا دورہ کرنے کی کیا پڑی ہے؟ میں ایران میں اپنی زندگی کا ایک گھنٹہ آپ کے کفر آلود ملک میں آسائش و آرام کی پوری زندگی سے بھی نہیں بدلنا چاہوں گا۔ یہ تمام 80 افراد وہ ہیں جو 20 مہینوں کے دوران ملک کے اندر آشوب برپا کرنے والے افراد کے خلاف سینہ سپر تھے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم فتنے کے خلاف ڈٹے رہیں اور ہمیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ دوسرا نقطہ نوروز کے بارے میں ہے۔ بحمد اللہ ملک نوروز کی خوشی منانے کے لیے تیار ہو رہا ہے، ذرائع ابلاغ اس کی تیاری میں ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ عوام کی خوشی میں ہمیں شریک رہنا ہے اور ان کا غم بھی بانٹنا چاہیے، لیکن تین باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو بھول جائیں اور گناہ کی طرف بڑھ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی خوشی کو خرافات کی نظر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ چیز ایران جیسی تعلیم یافتہ اور مہذب قوم کے شایع نشان نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اعتدال کا خیال رکھیں۔ اسلام دین اعتدال ہے، کسی بھی شعبے میں افراط اور تفریط کو پسند نہیں کرتا۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے ایک نقطہ عالم اسلام میں پھیلی اسلامی بیداری کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی بیداری کی لہر تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ ان عوامی تحریکوں کا پیغام واضح ہے، جسے تھوڑی سی بھی سمجھ رکھنے والا انسان بھی درک کر سکتا ہے۔ یہ تحریکیں اسلام خواہی اور آزادی خواہی اور جمہوریت خواہی کی تحریکیں ہیں۔ ان کا پیغام ہے کہ عوام اپنا فیصلہ اب خود کریں گے۔ یہ تحریکیں جو آج عالم اسلام میں جاری ہیں بے مثال چیز ہے۔ ایک ملک میں انقلاب آ جائے تو یہ فطری بات ہے، لیکن ایک ہی وقت میں تیونس، مصر، لیبیا، بحرین، یمن اور دوسرے ممالک میں آنے والے انقلاب، یہ بے مثال چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام بیدار ہو چکے ہیں اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ڈکٹیٹرشپ انہیں گوارا نہیں اور یہ دور اصول دین کی حکمرانی کا دور ہے۔ سامراج چاہے یا نہ چاہے، یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ یہ تحریکیں ایران کے اسلامی انقلاب کا تسلسل ہے۔ اس کی علامت ان تحریکوں کے اللہ اکبر کے نعرے، نماز اور دیگر دینی اقدار کے تئیں انقلابیوں کی پابندیوں پاس بانی ہے۔ سامراج ایران کے اسلامی انقلاب کو مخدوش ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ تحریکیں دیگر ملکوں کے عوام کے لیے آئیڈیل نہ بنیں، لیکن ہم پوری ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ آج خطے کا پرامن ترین، طاقتور ترین، مستحکم ترین ملک ایران ہے۔ یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چند انقلاب مخالف عناصر کو ورغلا کر یہ ظاہر کریں کہ ایران میں بھی آشوب پھیل گیا ہے۔ مغربی ممالک کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں مخالفین کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، آپ بھی ایران میں مخالفین کے خلاف اقدام کر رہے ہیں۔ ہم ان کے جواب میں کہنا چاہیں گے کہ ایران میں عوامی حکومت ہے، یہ نظام عوام نے تشکیل دیا ہے اور عوام کو اس نظام سے الگ کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کی گئی، نظام سے عوام کی محبت میں اتنا ہی اضافہ ہوا۔ اس کی علامت اس سال اسلامی انقلاب کی سالگرہ پر نکلنے والی ریلیاں ہیں۔ تو ایران میں عوامی حکومت ہے، جبکہ جن ممالک میں آشوب پھیلا ہوا ہے وہاں آمریت ہے۔ ایران میں تو عوام نے آمریت کو ختم کر کے جمہوریت قائم کی ہے، تو ایران کو ان ممالک پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک بات لیبیا کے سلسلے میں کہنا ہے کہ لیبیا میں ایک عجیب آمریت ہے. اس جلاد نے چند دنوں کے اندر ہزاروں افراد کا قتل عام کر دیا. اسپتال میں لے جانے والے زخمیوں کو اس نے اسپتال میں ہی مروایا. اس نے اپنے ہی عوام پر بمباری کر دی. اس کی ایک مثال اور ہے, صدام نے بھی حلبچے میں اپنے ہی عوام پر بمباری کی تھی. لیبیا کا یہ عامر اتنا بے شرم ہے کہ عوام نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم اس نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور وہ ہے کہ بے شرمی سے کہتا ہے کہ یہ لوگ میری حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں. اس سلسلے میں تین باتیں عرض کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیبیا میں عوام کے خلاف جرائم تو اسی عامر کے ہاتھوں انجام پا رہے ہیں, لیکن وہ کون لوگ ہیں جو اب تک اس کی حمایت کرتے رہے ہیں؟ فرانس, اٹلی, امریکہ اس کی حمایت میں پیش پیش تھے, تو جرائم میں ان تینوں ملکوں کو سر فہرست سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انقلاب شروع ہوا تو یہ ممالک لیبیا کی حکومت کی حمایت کر رہے تھے. ان کی نظر میں عوام کے خون کی کوئی وقت نہیں تھی, لیکن جب انقلابیوں نے تیل کے ذخائر پر قبضہ کر لیا تو پھر وہ حرکت میں آ گئے. انہوں نے قذافی کے خلاف قانونی کارروائی کی بات شروع کر دی. تیسری بات یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ لیبیا میں امریکہ اور یورپی یونین فوجی مداخلت کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ امریکہ مصر اور تیونس میں انقلاب آنے کے بعد ان دونوں ملکوں کے درمیان واقع لیبیا جیسے ملک میں کسی فوجی چھاونی کی تلاش میں ہیں. لیکن میں ان ممالک سے کہنا چاہوں گا کہ اس علاقے میں تم آئے تو ایسی دلدل میں پھنس جاؤ گے کہ جس سے کبھی نجات نہیں ملے گی, اور عوام کے ہاتھوں تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.